जुम्मा 12 मई के सैरवीन के साथ गजनफर हैदर का सलाम। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में शिद्दत पसंदों का डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी पर बम हमला। हैदरी महफूज रहे मगर दर्जनों अफराद हलाक। एक एनी शाहिद,
पता नहीं ऐसे था, लग रहा था धमाकों के, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस लोग गिरे हुए पड़े थे, किसी का सर नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पार्लियामान के ऐवान बाला के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले के करीब धमाके में 25 अफराद हलाक जबकि 35 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात बता रही हैं फरहत जावेद।
धमाका जुमे की दोपहर मस्तूंग में उस वक्त हुआ जब जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी नमाज की अदायगी के बाद रवाना हुए थे। मस्तूंग के डिप्टी कमिश्नर सलाहुद्दीन नूरजई के मुताबिक धमाके में 25 अफराद हलाक जबकि 35 जख्मी हुए हैं। मस्तूंग बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से मुत्तसिल इलाका है, जहां माजी में सिक्योरिटी अहलकारों को कई बार निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान में माजी में भी जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमाओं पर हमले हो चुके हैं।
पाकिस्तान के ऐवान बाला में कायदे हिजब इख्तलाफ चौधरी एतजाज अहसन ने कहा है कि डॉन लीक्स का मामला वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI के दरमियान तय पाया है, लेकिन इसमें पार्लियामान को यकसरन नजरअंदाज कर दिया गया है। जुम्मे को सेनेट के इजलास में नुकता एतराज पर बात करते हुए चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि ना हुकूमत और ना ही फौज पार्लियामेंट से बालातर है और ये रिपोर्ट ऐवान में पेश की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे 3 लोगों को रिपोर्ट में कुर्बानी का बकरा बनाया गया है जो इस आला सतह के इजलास में शरीक ही नहीं थे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI के साबिक सरबरा जेम्स कोमी को दबे लफ्जों में धमकी दी है। तफसीलात बता रही हैं नाजिश सफर।
सदर ट्रंप ट्विटर पर लिखते हैं कि जेम्स कोमी प्रेस को बातें इफ्शा करने से पहले ये सोच लें कि कहीं सदर और उनके दरमियान गुफ्तगू की कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं। सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूस की मुदाखलत और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुतालिक तहकीकात की रफ्तार तेज हो जाए। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर ने रवा हफ्ते ही तहकीकात की सरबराही करने वाले FBI के साबिक सरबराह जेम्स कोमी को उनके ओहदे से अलग कर दिया था। उन्होंने जेम्स कोमी को शोहरत का शौकीन करार दिया और कहा कि कोमी ने FBI को बुहरान में मुब्तला कर दिया है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने मॉस्को के साथ मुलव्वस होने की तर्दीद की और इस बात पर जोर दिया कि वो या उनकी टीम का कोई फर्द रूस के साथ किसी तौर मुलव्वस नहीं था।
बेल्जियम में एक मुकदमा जेर समाअत है जिसमें अबूजाबी के शाही खानदान के 8 अफराद पे घरेलू मुलाजमीन के साथ गुलामों की तरह सलूक रवा रखने का इल्जाम है। शेखा हमदा अल नहियान और उनकी 7 बेटियों के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग और मुतासरीन को जबरदस्ती कैद में रखने का इल्जाम है। अदालत को बताया गया कि मुलाजमीन को बहुत बुरे हालात में रखा गया, उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई और बगैर किसी वक्फे के 24 घंटे उनसे काम करवाया जाता था। केस उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने ब्रसल्स के एक लग्जरी होटल में छापा मारा जहां शाही खानदान ने कई माह से होटल का पूरा फ्लोर किराए पे हासिल किया हुआ था। मुलजिमान पे उनकी गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया जा रहा है। अमरीका के हिमायत याफ्ता जंगजुओं का कहना है कि वह शाम के शिमाल में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के मजबूत गढ़ रक्का पर जल्द हमला करने वाले हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के कमांडर के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हमले का आगाज कर दिया जाएगा। अमरीका की जानिब से हाल ही में यह ऐलान सामने आया है कि अमरीका SDF के साथ मिलकर लड़ने वाली कुर्द जंगजू तंजीम YPG को दिफाई सामान और असलहा देगा। दूसरी जानिब तुर्की का कहना है कि अमरीका ने शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ जारी लड़ाई में शामिल कुर्द जंगजुओं को असलहा देने के फैसले को कलील मुद्दती अमल करार दिया है। तुर्क वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने BBC को बताया कि अमरीका ने वादा किया है कि शाम में दौलत इस्लामिया के मजबूत गढ़ रक्का पर दोबारा कब्जे के बाद वो कुर्द जंगजू ग्रोह YPG की मजीद हिमायत नहीं करेगा। ताहम तुर्क वजीर आजम ने वाजे किया कि तुर्की को अब भी अमरीका की जानिब से कुर्द मलेशिया YPG को असलाह फराहम करने पर शदीद तहफ़ुज़ात हैं। थाईलैंड के हुकाम ने समाजी राबिते की वेबसाइट फेसबुक को मुतनब्बे किया है कि वो शाही खानदान के खिलाफ तमाम मवाद फेसबुक पर से हटा दें वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तफसीलात बता रहे हैं ताहिर इमरान।
فیس بک کو منگل تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں فیس بک پیجز پر سے 130 سے زائد قابل اعتراض مواد ہٹا دیں۔ دوسری جانب فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ حکومتوں کی جانب سے ایسی درخواستوں پر غور بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی شائع مواد مقامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو ان درخواستوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں شاہی خاندان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے خلاف سخت قوانین موجود ہیں، اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں طویل سزا ہو سکتی ہے۔ ان قوانین کا مقصد شاہی خاندان کے سینئر ارکان کو بے عزتی اور دھمکیوں سے محفوظ کرنا ہے۔ تھائی لینڈ میں پہلے ہی ہزاروں ویب سائٹس پر پابندی عائد ہے، اور فیس بک پہ شاہی خاندان کے خلاف پوسٹ کرنے اور لائک کرنے پر سزائیں دی گئی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر، اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاصل کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آج ہمارا سیربین کا ایک بڑا حصہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اس مقام سے پیش کیا جائے گا جہاں کچھ دن پہلے پاکستان فوج اور افغان نیشنل آرمی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ یہ بارڈر جب سے بند پڑا ہے تب سے وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں، یہی جاننے کے لیے آپ کو کچھ ہی دیر میں چمن لے چلیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں بم کے ایک دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور جمعیت العلماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بعض سرکاری حکام کے مطابق اس دھماکے کا ہدف مولانا عبدالغفور حیدری تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ دھماکہ مستونگ شہر کے قریب مدرسۃ البنات العائشہ کے باہر ہوا۔ مستونگ میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ اس مدرسے میں اس نے قرات کی ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کے بعد جب وہ پولیس کی اسکارٹ میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے تو اس وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک عینی شاہد سعد اللہ مینگل کا کہنا ہے۔
جب ہم لوگ اوپر تھے تو یہ منسٹر صاحب آ گیا تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں سے اچانک ایک بندہ ادھر ہی آ گیا، اس کی گاڑی کے نیچے بس پتہ نہیں ایسے تھا لگ رہا تھا دھماکہ ہو کے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس لوگ گرے ہوئے پڑے تھے، کسی کا سر نہیں تھا، کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔
اس دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ابتدائی طور پر طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس دھماکے میں خود مولانا عبدالغفور حیدری بھی زخمی ہوئے۔ مولانا حیدری کو علاج کے لیے CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دیگر زخمیوں میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد شدید زخمی ہوئی تھی جن کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے بتایا کہ اس دھماکے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔
جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جتنے بھی ہمارے فرنزک ایکسپرٹس ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور جو ہی وہاں سے کوئی ڈیٹیل وہ آئے گی رپورٹ سبمٹڈ جو آفیشیل ورژن ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔
بعض سرکاری حکام کے مطابق اس دھماکے کے حوالے سے خودکش حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اس دھماکے کا بظاہر ہدف مولانا عبدالغفور حیدری تھے۔ مستونگ کوئٹہ شہر سے اندازاً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ مستونگ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں حالات کی خرابی کے بعد سے کمی و بیشی کے ساتھ بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے وہاں موجود مقامی صحافی شہزادہ ذوالفقار سے بات کی اور پوچھا کہ اب ہلاکتوں کے بارے میں تازہ معلومات کیا ہیں۔
میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے وہاں کے جو آفیشیل ہیں، جو ہیلتھ کے آفیشیل ہیں، ڈاکٹر شیر محمد ساتر سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ڈیڈ باڈی 25 ہیں اور ہم نے 37 کو ریفر کیا کوئٹہ ٹراما سینٹر میں، جن جو بہت زیادہ زخمی تھے، اور باقی چھوٹے موٹے زخمیوں کی تعداد کافی ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ 50 کے لگ بھگ زخمیوں کی تعداد ہے۔ اگر اس دیکھا جائے تو یہ خودکش ہے۔
جی اچھا، اور ویسے وہ کہتے ہیں کہ اس حملے کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے؟
हमने की जिम्मेदारी, मुझे कोई किसी ने बताया कि हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि कोई दाइश ने कबूल की है, लेकिन अब तक कोई तस्दीक नहीं हो रही है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मैं और मुख्तलिफ न्यूज एजेंसी से जिसपे अक्सर वो बताते हैं कोई उसका, वो बताते हैं अगर अपनी वेबसाइट पे उन्होंने कोई वो इश्यू किया हो, लेकिन अब तक अभी तक शायद इस तरह नहीं है कि किसी ने कबूल किया। लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि इनमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो इससे पहले मौलाना फजल रहमान को टारगेट करते रहे हैं, मौलाना शीरानी को टारगेट करते रहे हैं, और जमीयत के ये तीसरा लीडर है जिसको इस तरह मारने की या नुकसान देने की कोशिश की गई है और या उनकी जान लेने की कोशिश की गई।
अच्छा, ये बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने इस वाकये के बारे में क्या कहा है?
जमीयत उलमा इस्लाम के जो लोग मकामी लोग हैं वहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये खुदकुश हमला था, और क्योंकि ये वो फोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हैं और जो इस दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हमने हमेशा जो है वो साथ दिया है, पुरअमन उसकी जद्दोजहद की बात करते हैं, और जो उनका नैरेटिव है कि इस मुल्क में हम पुरअमन तरीके से शरिया नाफिज करना चाहते हैं, हम बंदूक के जरिए नहीं करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो फसाद बर्पा करें, ये उनको कंडेम करते हैं। और उनका इल्जाम यही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मौलाना फजल रहमान को वहाँ पर पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में जो है निशाना बनाया, क्वेटा में निशाना बनाया, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी को निशाना बनाया, अब मौलाना गफूर हैदरी को उन्होंने देखा और इनकी मूवमेंट चेक किए और उन्होंने ये काम किया।
अच्छा, हुकूमत की जानिब से क्या रहते हैं अमल आया?
हुकूमत इस वक्त काफी वो मेरी थोड़ी देर पहले अनवार काकड़ हैं हुकूमत गुलिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने काम इसको सीरियसली मॉनिटर कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम जब 200 दहशतगर्दों को मारते हैं जिनमें एथनिक दहशतगर्द हो, जिनमें ये सेगेटेरियन हो या इनमें रिलीजियस वो एक्सट्रीमिस्ट हो जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है, तो इतनी बड़ी खबरें नहीं बनती, लेकिन एक छोटा सा वाकया जो है वो हुकूमत को हिला देती है। वाकई हमारे लिए परेशानी है कि ये क्यों सिक्योरिटी लैब्स है, कौन जिम्मेदार है, अगर ऐसे कि क्यों कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी हमारे पास कोई इस तरह से नहीं थी। अगर हमारे पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती तो हम मौलाना को वार्न करते और मौलाना को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते।
अच्छा, मसूम में कौन कौन से ऐसे धड़े हैं जो इस तरह का हमला कर सकते हैं?
सेक्रेटेरियन क्योंकि एक नेक्सस है, मैं समझता हूँ मेरा तजिया ये है कि क्योंकि सेक्रेटेरियन जो उसमें इन्वॉल्व रहे इंसिडेंट्स वायलेशन में, आप कह लें कि वाकयात में इन्वॉल्व रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, तो टीटीपी सेक्रेटेरियन के जो वो फोर्सेस जो इस्लामिक से जोड़ते हैं वो दाइश मुख्तलिफ नामों से, लेकिन उनका नेक्सस है, ये हो सकता है बिल्कुल मस्तोंग गढ़ है सेक्रेटेरियन उस फोर्सेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, मस्तोंग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरता हुआ जो तफ्तान से गुजरते हुए जितने जायरीन जाते हैं उनमें वो इन्वॉल्व रहे हैं, वो दावा भी करते रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उन्होंने तमाम जो मैन पावर या एटलीस्ट जो कह लें कि असबाब उन्होंने प्रोवाइड किया हो, मैन पावर अगर उन्होंने भेजा हो लेकिन असबाब उन्होंने जरूर प्रोवाइड किया होगा, ये मैं रूल आउट नहीं कर सकता इसको कि वो इन्वॉल्व ना हो।
अच्छा, इस इलाके में यानी मस्तूंग में शिया जायरीन की बसों पर हमले होते रहे, तो क्या सिक्योरिटी इदारों ने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की पहले?
देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफी इस हद तक, जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन लोगों के खिलाफ जो शिया जायरीन जो है उनके बसों पर उनके कानवाई पर अटैक करता रहा है, लेकिन जब उनकी कार्रवाई है उनके खिलाफ उनके ठिकानों को तबाह करना, उनके लोगों को पकड़ना और उनको गिरफ्तार करना, उससे ये लगा जरूर है कि अब कम से कम जितने जायरीन हैं वो बहुत आराम से चले जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उनके साथ होते हैं, लेकिन पिछले कई अरसे से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ।
ये थे मकामी सहाफी शहजादा जुल्फिकार। और आइए अब आपको चमन ले चलते हैं जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तानी फौज और अफगान नेशनल आर्मी के दरमियान लड़ाई हुई थी। ये बॉर्डर तब से बंद पड़ा है और वहां के मकामी लोगों को तब से क्या मसाइल दरपेश है, यही जानने के लिए हमारे साथी शुमाइला खान वहां मौजूद है। जी शुमाइला।
बहुत शुक्रिया गजनफर। पाकिस्तान के सरहदी इलाके चमन से शुमाइला खान का सलाम कबूल कीजिए। मैं और मेरी टीम पाक अफगान सरहद से कुछ ही फासले पर मौजूद हैं। इस खसूसी नशरियात का मकसद सरहद पर हाल ही में बढ़ने वाली कशीदगी और उसके बाद बेघर होने वाले अफराद की मुश्किलात के बारे में जानना है। इस वक्त हमारे साथ चमन के मकामी सहाफी मतीउल्लाह अचकज़ई और अंजुमन ताजरान चमन के सदर मोहम्मद सादिक अचकज़ई मौजूद हैं। आप दोनों को सैरबीन में खुश आमदीद। हम कुछ ही देर में आपकी जानेब आएंगे, लेकिन पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल। پاکستان کے افغانستان سے متصل سرحدی علاقے چمن میں آج بھی سرحد مکمل طور پر بند رہی اور سرحد کے دونوں اطراف آمد و رفت معطل رہی. تاجر حضرات مزدوری کی غرض سے آنے جانے والے افراد اور مریض سرحد کے دونوں اطراف پھنسے رہے اور انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکوہ کرتے نظر آئے. سیکیورٹی کے اقدامات لیتے ہوئے چمن اور آس پاس کے علاقوں میں 3G اور 4G کی سہولت بھی معطل رہی اور نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے آج علاقے میں مختلف لوگوں سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے. چلیے سنتے ہیں.
8 سالہ زینت کو کینسر ہے. یہ چمن کی سرحد پر اپنے والد نصیر احمد کے ساتھ منہ پر ماسک پہنے بیٹھی ہیں.
زینت
کراچی. ان کے والد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے زینت کو تیز ہوا اور گرد سے بچنے کے لیے کہا ہے لیکن یہاں تو گرد کے طوفان چل رہے ہیں.
1 سال ہو گیا کہ اس کا بلڈ کینسر ہے اور اس کو علاج کرتا ہوں کراچی پہ, مگر ابھی آیا ادھر بیٹھا تھا, یہ سب چیزوں کا پرہیز ہے. بولا یہ ہوا خراب ہوا سے اور اس کو کھانا سب چیزیں اس کو پرہیز کر دیا. بولا اس کو تازہ تازہ کھانا کھلاؤ اور یہ گرد بات سے ہوا جو خراب ہوتے اس کو وہ کرو پرہیز کرو اس کو. ابھی میں ادھر رہتا ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارا.
سعید خان بھی افغان شہری ہیں. ان کی 12 سالہ بیٹی کو ہیپاٹائٹس ہے. وہ کراچی میں علاج مکمل کر کے واپس افغانستان جانا چاہتے ہیں لیکن ایسا فی الحال ممکن نہیں.
یہ ہمارا میٹی جو ہے بیمار ہے, کالا پیلا ہے. یہ ڈاکٹروں نے کہہ رہا تم ایک دفعہ افغانستان لے کر جاؤ, اس کا باب مجلی کرو دوبارہ لے آؤ. ہمارا جگہ جو ہے افغانستان میں پاریاب ہے, ہم پاریاب میں جائے گا.
ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے روزانہ 15 سے 20 ہزار مزدور سرحد پار کر کے افغانستان جاتے ہیں. ولی محمد پاکستانی شہری ہیں اور افغانستان جانے والے کنٹینرز کے ڈرائیور ہیں. وہ آج بھی مایوس بیٹھے ہیں اور انہیں عنقریب سرحد کا معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا.
گاڑی جو یہاں سے گیا کسٹم سے نکل کر گیا دوپہر کو, بس ادھری کڑا کیا, ہم لوگ گھر پہ آیا تھا, صبح جو آیا تھا بارڈر بند. ابھی گاڑی ادھری کھڑی ہے, ہم لوگ ادھری بیٹھے. تو ہم لوگ گاڑی تو ادھر افغانستان کے کسٹم میں ابھی پاس ہو گیا ہے, لیکن ادھر جو ہے نا اسی لوگ ہم کو نہیں چھوڑتا. ہم اپنی گاڑی پہ جائے خالی کر لے کوئی سیٹ پہ کڑا کرے, ابھی ادھر کسٹم میں کڑا ہے. ہم لوگ ادھر بیٹھا صبح کے دوپہر تک ادھر, دوپہر واپس گھر پہ جاتا ہے, پھر صبح کے شام تک ادھر بیٹھا ہے گرمی پہ.
آج افغانستان اور پاکستان کے درمیان چمن بارڈر پر ہونے والی جھڑپ کو 8 دن ہو گئے ہیں. علاقے میں خوف و ہراس اب بھی قائم ہے. سیکیورٹی فورسز نے آج صرف ان افغان شہریوں کو واپس جانے کی اجازت دی ہے جن کے پاس پاسپورٹس موجود ہیں. سرحد کے دونوں جانب رابطے صرف ٹیلی فون پر ہی ہو رہے ہیں کیونکہ چمن کے علاقے میں 3G اور 4G کو بند ہوئے آج 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے. پاک افغان جھڑپ کے دوران چمن کے علاقے کلی لقمان اور کلی جہانگیر سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے. یہ دونوں علاقے مکینوں سے خالی کرا لیے گئے تھے. کلی لقمان کے سربراہ عبدالجبار اچکزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی ملاقات فرنٹیئر کور اور فوج کے اعلی افسران سے ہوئی ہے اور انہیں اگلے 1-2 دن میں علاقے میں جانے کی اجازت ملنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے.
نہیں ابھی تو کہہ رہا ہے کہ کرنل صاحب کہہ رہا ہے کہ خطرہ ہے, یہ پلانا ہے اور لوگ پھنسا ہوا تھا اور لوگوں کے لیے میں نے سامان لے گیا, وہ بھی راستہ نہیں تھا, وہ نہیں دے رہا ہے. آج ملا ہے, وہ کہہ رہے کہ آنے جانے کا انشاءاللہ پروگرام ہے, جب 1-2 دن گزر گیا میں آپ کو اجازت دوں گا. پاکستان کہہ رہے تو یہ ایسا قبائلی علاقہ ہے, خام خاص سمنگلنگ کا چیزیں بھی پڑا ہوا تھا گھروں پہ. یہ تو ہم لوگوں نے اس علاقے پہ تو کارخانہ زراعت کچھ بھی نہیں تھا, تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں سمنگلنگ کر رہے ہیں, رات تک ہم کچھ منافع کر رہے ہیں. وہ سامان پڑا ہوا ہے, وہ بھی پھنسا ہوا تھا.
آج کلی لقمان اور کلی جہانگیر کے مشران کی ایف سی کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات ہوئی. سرحدی امور کے ماہرین اور سابق فوجی افسران کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف سرحد کی کشیدگی کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس کالے دھن کا ہے جو سرحد کے دونوں اطراف کی جانے والی اسمگلنگ سے حاصل ہوتا ہے. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, چمن, بلوچستان.
عبداللہ فاروقی کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ 15,000 سے 20,000 افراد روزانہ پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں. سرحد پار بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. اطلاعات ہیں کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے سے روزانہ 3,000 ویزے جاری کیے جاتے ہیں. متی اللہ اچکزئی مقامی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ یہاں بارڈر پہ عام دنوں میں کیا ماحول ہوتا ہے.
عام دنوں میں بالکل یہاں پر بارڈر پہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ 15,000 سے 20,000 لوگ آمد و رفت کرتے ہیں بارڈر کی دونوں جانب, یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو سرحد کے دونوں پار آباد ہیں. یہ ان میں بیشتر اس طرح کے ہیں کہ جو افغانستان سے چمن آتے ہیں مختلف کاروبار بزنس یا مزدوری کی خاطر, اور یہاں چمن سے جاتے ہیں افغانستان کی جانب. اس میں زیادہ تر جو جانے والے ہوتے ہیں وہ چمن سے ہی جاتے ہیں وہاں پر, جو وہاں پہ بزنس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ وہاں پہ ڈیلی ویجز پہ کام بھی کرتے ہیں. اس میں کچھ تعداد دونوں ایک جانب سے افغانستان کی جانب سے مزدوروں وہ مریض جو بیمار افراد ہیں ان کی بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے جو افغانستان سے بلوچستان آتے ہیں علاج کے لیے.
صحیح, تو یہاں سے مزدور بھی اور مریض بھی ان لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے سرحد پہ. کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی جو درمیانی سرحد ہے چمن, اس پر چند سال پہلے باب دوستی کے نام سے ایک گیٹ بنایا گیا جہاں سے روزانہ تقریباً $30,00,000 کی تجارت ہوتی ہے. سرحد کو بند ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان تاجروں کو ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن تاجران چمن کے صدر صادق محمد صادق, ان سے جانیں گے کہ یہاں پاکستان سے کون سی اشیاء سرحد پار جاتی ہیں اور ان 8 دنوں میں کتنا نقصان ہو چکا ہے.
سب سے پہلے تو ہم بی بی سی کے مشکور ہیں
جی.
دوسری بات ہے, ہمارے سب سے زیادہ جو 8 دن سے بارڈر بند ہوئے ہیں اس میں پاکستانی تاجروں کا نقصان حد سے زیادہ ہوئی ہے. ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے یومیہ ٹیکس دیتے, جو چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ اسٹیل مل کی جتنی چیزیں وہ افغانستان جا رہی ہے, تازہ سبزیاں افغانستان جا رہی ہے, اور ہمارے جتنی کارخانے ہیں جو پاکستان میں چاروں صوبے میں چلتی ہے وہ اس کی تمام امپورٹ جو ہے ہم افغانستان کو دے رہے ہیں. ابھی افغان تاجر نے پاکستان کو چھوڑ کر ایران چائنا اس سے کاروبار کر رہی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے.
سب سے اس میں جو سرحد کی بندش ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ 90% جو ہے وہ پاکستان کا ہوئی ہے, پاکستانی تاجروں کا ہوئی ہے.
صحیح, ہم ایک بار ہم تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس پھر آئیں گے اور بات کریں گے. سامعین, 8 روز پہلے چمن کے 6 دیہاتوں پر افغان فورسز کی گولہ باری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی, فلیگ ملاقاتیں ہوئیں, لیکن سرحد پر امن کی بحالی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے. اسی اثنا میں سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر فرنٹیئر کور یا ایف سی کے اہلکاروں نے 6 سرحدی دیہات خالی کرا لیے ہیں. اطلاعات ہیں کہ ان میں سے بیشتر لوگ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے گھروں میں گئے ہیں. حکام نے ان افراد کے لیے سرحد سے 6 کلومیٹر دور پرانا چمن میں ایک کیمپ لگایا ہے. 13 سالہ فاطمہ سے میری ملاقات اسی کیمپ میں ہوئی, سنیے انہوں نے کیا کہا.
نہیں پانی پرسوں لایا ہے, پھر روٹی ہم بازار سے لاتا ہے, پیسے ہم گھر سے لاتا ہے, کچھ بھی نہیں ادھر ملتا ہے. ایک آٹا ہے, گئی ہے, بسکٹ ہے اور چاکلیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ چیز بھی نہیں ملتا ہے. ہمارا خیمہ پر ایک فرش ہے اور بستر بھی نہیں ہے.
تو آپ اس پہ پھر کیسے گزارا کر رہے ہیں؟
ہم ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہن ہیں وہ بیمار ہے سارا, ڈاکٹر بھی نہیں ہے, وہ ادھر پیسے ہم کو پاس پیسے نہیں ہے. ہم کیمپ پر
ہماری کیمپ مینیجر سے بھی بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایک ٹینکر لاتے ہیں اور پانی سب کو دیتے ہیں, لیکن جو کیمپ میں موجود لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں انہیں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو واش روم کی جو فیسلٹی ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے. چلیے کیمپ کے اندر موجود جو خواتین ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام رخسانہ.
تو رخسانہ, آپ کی فیملی کے یہاں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟
ہمارا فیملی ایک میری ساس ہے, اور ساتھ میرے بچے.
کیا صورتحال ہے کیمپ کی آپ کو کھانے پینے کو؟
کیمپ کا تو یہ آٹا دیا ہوا ہے, گھی دیا ہوا ہے, پتیلا نہیں ہے میرا ساتھ, وہ جو سالن بناتا ہے نہیں ہے وہ نہیں ہے, ہم کیا کریں, پتی نہیں ہے, یہ آدھا چیز مل گیا آدھا نہیں. یہ تو پورا گھر کا سامان مانگتا ہے. ہمارا گھر برا برا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, ادھر ہم آیا ہے برا برا گھر, لڑائی سے مرمی ہمارا اوپر جاتا تھا آتا تھا عوام آتا تھا, ابھی ہمارا لوگوں کا یہ حال ہے.
تو پھر آپ گزارا کیسے کر رہی ہیں؟
یہ گزارا ہے, دیکھو یہ چائے, یہ تین دن کا روٹی ہے, تاوا نہیں ہے جو ہم لوگ اس سے روٹی بنا رہے. یہ ہمارا حال ہے, یہ جو تم دیکھ رہی, یہ سارا روتا ہے کہہ رہا ہے ہمارا کیا حال ہو گیا. میں بولتی ہوں میں کیا کروں ادھر پانوں میں, میں کیا لاؤں تمہارے لیے؟ ہاں نا, یہ تو ادھر تو کوئی چیز بھی نہیں ملتا ہے, پیسہ بھی نہیں آپ کے ساتھ. ہاں نا, میں کیا کروں, یہ دودھ مانگتا ہے, دیکھو یہ چھوٹی لڑکی, میں دودھ ادھر سے کہاں سے لاؤں, ادھر تو دودھ نہیں ملتا ہے, کون دیتا ہے ہم کو؟ لڑائی سے میں نے بولا یہ بھی اچھا ہے, ابھی ہم لوگ چھوڑ گیا جو کوئی مرا نہیں ہے.
کیمپ کے منتظم نے مجھے بتایا کہ اس جگہ پہ 71 خیمے لگائے گئے ہیں جس میں 265 افراد آ کر بسے ہیں. انہوں نے بتایا کہ تمام لوگوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کو شکایت تھی کہ انہیں پرانا راشن دیا گیا جو خراب تھا, اور اسی شکایت کا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس بھی لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کی ہے. یہاں موجود تمام لوگ اور جو یہاں سے ان متاثر علاقوں سے کوچ کر گئے ہیں, ان سب کی ہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد بارڈر پہ حالات بہتر ہوں اور وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
وقت ہوا ہے کہ نئی خبروں کا پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ڈومینیکا میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے. دوسرے دن پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 376 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی, اور کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 14 رنز بنائے تھے. دوسرے دن کھیل کی خاص بات اظہر علی کی سینچری تھی, وہ 127 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. میڈرڈ اوپن میں سیکنڈ سیڈ نوواک جوکووچ نے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ جاپان کے کئی نشی کورے سے تھا جو کلائی کی چوٹ کے 22 میچ نہ کھیل پائے. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کینیڈا کے میلوش راونچ اور اسپین کے ڈیوڈ فیرر کا سفر میڈرڈ اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں شکست کے بعد ختم ہوا. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کی 4 سیمی فائنلسٹ سیمونا ہالپ, کرسٹینا ملادینوویچ, انستازیا سیواسٹووا اور سویتلانا کوزنیٹسووا ہیں. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے یورپا لیگ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. سیمی فائنل میں مینچسٹر یونائٹیڈ کی سیلٹا ویگو پر 2-1 کی مجموعی برتری نے مینچسٹر یونائٹیڈ کو فائنل میں پہنچا دیا. یورپا لیگ کا فائنل 24 مئی کو اسٹاک ہوم اسٹیڈیم میں ایجیکس اور مینچسٹر یونائٹیڈ کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. اسٹیڈیم میں 50,000 تماشائیوں کی گنجائش ہے اور مینچسٹر یونائٹیڈ کے فینس کے لیے 9,500 ٹکٹس مختص کی گئی ہیں. فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی اسپینش گراں پری سے قبل آج پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے اپنے ٹیم میٹ والٹیری بوٹاس سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے. چیمپئن شپ لیڈر سیباسٹین ویٹل گیئر باکس کے مسئلے کی وجہ سے فراری ڈرائیور کیمی ریکنن کے بعد چوتھے نمبر پر رہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں آج سے چوتھی اسلامی یکجہتی گیمز کا آغاز ہو گیا ہے. یہ گیمز 24 مئی تک جاری رہیں گی, جن میں 213 کھلاڑیوں پر مشتمل پاکستانی دستہ 15 مختلف کھیلوں میں حصہ لے گا.
چمن سے ہم خصوصی نشریہ ہمارا جاری ہے. اس وقت نادیہ سلیمان سے ہم خلاصہ سنیں گے خبروں کا.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک جبکہ 35 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نہ حکومت اور نہ ہی فوج پارلیمنٹ سے بالا تر ہے اور ڈان لیک سے متعلق رپورٹ ایوان میں پیش کی جانی چاہیے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کو دبے لفظوں میں دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پریس کو باتیں افشا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں صدر ان کے درمیان گفتگو کی کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہے. آئیوری کوسٹ میں حکومت کے ساتھ تنخواہ کے تنازع پر ناراض سپاہیوں کی جانب سے چھاونیوں میں فائرنگ کی گئی ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں شامل کرد جنگجوؤں کو اسلحہ دینے کے فیصلے کو قلیل مدتی عمل قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر جوڑیں گے. متی اللہ چکزئی، یہ بتائیے کہ آج پاکستان اور افغانستان کے سیکیورٹی حکام کی ملاقات کی خبریں تھیں، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟
جی بالکل، یہ ملاقات ہوئی ہے آج دونوں ملکوں کے جو فوجی اعلیٰ حکام ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے شہر راولپنڈی میں، اور اس سے متعلق آئی ایس پی آر پاکستان فوج نے بھی ایک بیان جاری کیا. اس بیان میں ان لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کا سرحد پر فائر بندی پر اتفاق ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون پر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ آمادہ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ دونوں نے جو سرحد کے دونوں جانب شہری آباد ہیں ان کو اپنی اپنی طرف سے سہولیات دینے کا.
ٹھیک، ہمارے ساتھ صادق صاحب موجود ہیں. صادق صاحب، یہ بتائیں کہ جب سرحد بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے تاجروں کو بھی مشکلات ہوتی ہیں، مزدوروں کو بھی مشکلات ہوتی ہیں، تو کیا آپ حکومت سے جا کے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی جب صورتحال ہو تو امن کی طرف جایا جائے، کوئی ڈائیلاگ کیا جائے؟
دراصل درحقیقت یہ ہے کہ جب آئے روز تقریباً 6 مہینے میں 3 بار سرحد بند ہو چکی ہے، ہم دونوں ملکوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وہ آپس میں ایک بیٹھک کرے، یہ آئے روز جو بندش ہے اس کا مستقل حل نکالا جائے. ہمارے ملک بھر کے تاجروں کا نقصان ہو رہی ہے، چاروں صوبوں کی جتنی بھی فیکٹری چل رہی ہے اس میں جتنے امپورٹ ہم افغانستان کو دے رہا ہے وہ جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ روز بروز کم جا رہا ہے. ہمارے جتنے مال پاکستان کے کارخانوں میں بن جاتی ہے وہ مال ہم کابل افغانستان وہاں کی گاہ کو دیتے ہیں. افغانی جتنے تاجر ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، وہ ہمیں ڈالر دیتے ہیں، ہم ڈالر سے اسے خریداری کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جتنی بھی وہ بجٹ ہے ہم افغانستان کی جو دارمدار ہے ہم اسے برابر کر دیتی ہے.
صحیح. چمن کے جو رہائشی ہیں ان کی مشکلات ہم نے آپ کو بتائیں، اور جو لوگ کیمپوں میں گئے ہیں ان کی بھی مشکلات ہم نے آپ کو بتائیں. حکومت ان کی ان مشکلات کے حل کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں ضلعی پولیس آفیسر ڈی پی او کے دفتر گئی، جہاں ڈی پی او ساجد خان مومن سے میں نے پہلا سوال یہی کیا کہ بارڈر کھلنے اور آمد و رفت بحال ہونے کے کیا امکانات ہیں.
بارڈر کھلنا ڈیپینڈنٹ ہے فیصلے پہ کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. جو جیولوجیکل سروے ہوئی ہے دونوں ملکوں نے کی ہے، اب اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. آیا افغانستان یہ بات تسلیم کرتا ہے جو سروے کی رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد ہی بارڈر کے بارے میں فیصلہ پاسبل ہوگا.
متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر شیلنگ ختم ہو چکی ہے، مقامی لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رہا، کیوں، وجہ کیا ہے؟
صرف دو جو دیہات ہیں لکمان اور جہانگیر، ان لوگوں کو فار دا ٹائم بینگ اجازت نہیں مل رہی، اس لیے کہ حالات سرٹن نہیں ہیں. ہماری کوشش ہے، میری بھی یہ رائے ہے، ڈپٹی کمشنر بھی اسے اتفاق کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم نے ایف سی کام سے بھی بات کی ہے، وہ بھی اسے اتفاق کرتے ہیں کہ حالات سازگار ہو جائیں تو ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے اور پھر جب تک ان کی جو آبادی ہے ان کے گھر جو ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کا انتظام نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو اپنے گھروں میں رہنے دیا جائے.
بارڈر ایریا ہے اس کے قریب بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایسے ہی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور موسم کی سختی برداشت کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟
افغانستان جانے کے لیے جو ویٹ کر رہے ہیں تو اس پہ تو کل بھی اجازت دی گئی تھی اور میرے خیال میں آج بھی اجازت دی گئی ہے, جو کہ جو مریض ہیں ان کو انسانی ہمدردی کی بنا پر اور پاسپورٹ ویزے کی شرط کے ساتھ ان کو اجازت دی جا رہی ہے.
اجازت تو دی جا رہی ہے لیکن وہاں وہ ابھی تک جا نہیں سکے ہیں, ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں.
آج جمعے کا دن ہے اور میرے خیال میں آج اس وجہ سے یہ ٹھہرے ہوں گے کہ بارڈر کمپلیٹلی بند ہوتا ہے, جمعے کے دن کمپلیٹلی بارڈر بند ہوتا ہے اور موومنٹ کی اجازت نہیں ہوتی. تو
کوئی انتظام نہیں ہوتا ایسی صورت میں؟
ایمرجنسی صورت میں تو ہوتا ہے.
تو ایمرجنسی صورت ہی ہے اگر ہم دیکھیں تو.
بالکل, یہ بات میں پہنچا دوں گا اور ایسی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ, ان کے نوٹس میں شاید نہ ہو, یہ بات میں ایف سی کام تک کنوے کر دوں گا.
آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ بند ہے, اس کی کیا وجہ؟
یہ فیصلہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا اور اس پہ میں پہلے بھی میڈیا پہ بھی بول چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں کہ 3G 4G بند کرنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے, اس لیے کہ افغانستان سائڈ کے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں وہ بارڈر کے قریب قریب ہیں اور ان کا 3G سسٹم یہاں پہ کام کر رہا ہے, جو کہ ان کے 3G یا 4G سسٹم پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. پی ٹی اے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو اکوپمنٹس ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, بجائے یہ کہ 3G 4G کا پاکستانی 3G 4G بند کرنے کا کوئی فائدہ ہو, الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ آسانی سے افغان سم اویلیبل ہیں وتھ 3G کنیکشنز اور جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, پاکستانی سمز کے بجائے وہ افغان سم استعمال کریں گے اور ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو میری تو اپنی رائے ہے اور سب کے سب یہاں پہ جو لوکل افسر ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں یا ایف سی حکام ہیں, وہ سارے اس سے متفق ہیں کہ 3G بند کرنا فائدہ ناک نہیں ہے, سودمند نہیں ہے.
تھے قلعہ عبداللہ کے ضلع پولیس آفیسر ساجد خان مومن, جو خود تسلیم کرتے ہیں کہ 3G 4G بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو تھی پاکستانی سرحد کے اس طرف کی صورتحال. آئیے اب چلتے ہیں سرحد پار, افغانستان کی سرحد سپن بولدک کی طرف, جہاں وش کے علاقے میں بی بی سی کے نامہ نگار مامون درانی موجود ہیں. اس سے پہلے کہ انہیں پروگرام میں براہ راست شامل کریں, وہاں سے افغان شہریوں کی کچھ آوازیں شامل کریں گے. سب سے پہلے ایک استاد علی محمد شیر غزائی, یہ پشتو میں کیا کہہ رہے ہیں, ترجمہ کریں گے محمد قاسم.
مخ کی فردا دروازه باندې دلته د دروازې به خېشتون نه و, زما په یاد دی چې دا دروازه چې کوم اوس جوړ شوې ده لاس کا لوړان دي د کندهار.
پہلے باب دوستی عام پر تھی نہیں, مجھے یاد ہے کہ جو باب دوستی عام پر بنایا گیا ہے وہ 10 سال پہلے اس جگہ پر دو بھائیوں کے درمیان قائم کیا گیا. دو بھائیوں سے مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی کا گھر چمن کی طرف ہے, دوسرا بھائی سپن بولدک میں رہ رہا ہے. اسی باب دوستی نے دونوں بھائیوں کے درمیان فاصلے بڑھایا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ دروازہ بنایا ہے. اس سے قبل یہ دروازہ 4 کلومیٹر چمن کی طرف تھا. اس دروازے سے پہلے ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا, اب اس دروازے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں.
ویش کے علاقے سے ایک بزرگ حاجی شاہ خان, ان کی آواز شامل کریں گے اور کاظم ان کی بات سمجھانے میں میری مدد کیجیے.
ہم خواہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, ہم سارے پشتون ہیں, پھر پشتونوں میں ایک گھر ہیں. آج ہم دونوں طرف تباہ و برباد ہو رہے ہیں. میرا سب سے پہلے پاکستان سے درخواست ہے کہ اسے افغانستان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. پاکستان اگر اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا سپر طاقت سمجھتا ہے, تو پھر وہ اس کو افغانوں پر آزماتا ہے اور کب تک آزماتا رہے گا؟ ایک طرف ہمیں اپنے ہی بھائیوں سے لڑا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مزید افغانستان کی طرف آتا جا رہا ہے, کب تک ایسا کرے گا؟
بہت شکریہ کاظم. مامون آپ وہاں موجود ہیں؟
جی ہاں بالکل.
مامون یہ بتائیں کہ وہاں آپ کی لوگوں سے بات ہوئی, وہاں صورتحال کیا ہے, لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟
دیکھیں, یہ جب سے یہ کلش پاکستان بارڈر پہ ہوا ہے حالات ابھی تک نارمل نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو یہ بڑا سا منڈی وہ ابھی تک بند ہے, کیونکہ اس مارکیٹ میں تقریباً 20-30 ہزار کے قریب لوگ جو ہے چمن سے ادھر آ رہے ہیں, وہ اپنا کاروبار یہاں پر کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ بازار بالکل بند ہو چکا ہے, کوئی یہاں پر نہیں ہے, سارے مارکیٹ پہ جو تالا لگا ہوا ہے, تو ابھی تک دیش کا جو بارڈر ہے وہ تو بالکل خالی ہو چکا ہے, کوئی آنا جانا نہیں ہے, دروازے بے کے بند ہے, بہت سے لوگوں جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے رشتے دار کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک وہ لوگ جو پاکستان پہ گئے ہوئے ہیں کب تک فورسز اس کو اجازت دے گا جو اس طرف آ جائے یا سرحد پار کر کے اس طرف آ جائے. تو یہ پرابلم جو ہے آج میں نے خود آنکھوں پہ دیکھا ہے, اور جب
صحیح مامون آپ نے لوگوں کی بات بتائی, میں جاننا یہ چاہوں گی کہ حکام اس مسئلے کے حل کے لیے کتنے پر امید ہیں, اور وہ ان کی اس طرف سے کیا خبر ہے؟
دیکھیے, حکام سے جو میں نے بات کی ہے وہ کہہ رہے کہ جب ہم پاکستان کے سائڈ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہیں تو پاک آفیشل جو ہے یا پاکستان کا آفیشل جو ہے وہ یہی کہہ رہے کہ ہم اسلام آباد کے آڈر لیں گے, اور یعنی اس کے مطلب یہ کہ اسلام آباد اس کے اوپر ڈیسیزن لے گا. تو اب افغان آفیشل جو کندھار میں رہ رہے یا بارڈر پہ رہ رہے وہ کہہ رہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑے ہو چکا ہے, اور اب اس کا مسئلے کا حل جو ہے اسلام آباد اور کابل کے بلانگ کابل اور اسلام آباد کے ہیں, جو کابل کا آفیشل اور اسلام آباد کا آفیشل بیچ یہ مسئلہ حل کر کے اس کا حل نکالے, اور جو یہاں کا قبائلی لوگ جو ہے جو یہاں پر رہائش کر رہے ہیں وہ بولے کہ کچھ دنوں میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا سا جرگہ بلا لیں. یہ جرگہ جو نا دونوں ساج کے پشتون یا ٹرائبل جج ہے, اس کے شمولیت میں اس کے موجودیت میں یہ لوگ اس کا حل نکالے گا, کیونکہ یہ لوگ بول رہے کہ دونوں ممالک کا گورنمنٹ جو نا وہ ہمارے منصب میں نہیں ہے, اور ہم اپنے منصب اور اپنے زندگی کے بہتر لانے کے لیے ہمیں خود ڈیسیزن لینا ہوگا. تو اسی وجہ سے امید ہے کہ کچھ آئندہ دنوں میں ایک بڑا سا جگہ یہاں پر بنے, اور دونوں ممالک کا جو ٹرائب ایلڈر ہے اسی جگہ میں چلے گا.
بہت شکریہ مامون ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اس نشریے کا اس کے ساتھ ہی اختتام ہوا جاتا ہے. اس نشریات کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ چمن کے صحافی متی اللہ چکزئی ہمارے ساتھ رہے, اس کے علاوہ انجمن تاجران چمن کے صدر محمد صادق اچکزئی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ان دونوں صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کو پیش کرنے میں. اس کو تیار کرا ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے, اور ساتھ میں تکنیکی مدد دی اسرار الحق نے. بہت شکریہ.
شکریہ شمائلہ. آپ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے علاقے چمن سے سیربین کی خصوصی نشریات براہ راست سن رہے تھے. جیسا کہ شمائلہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ عبداللہ فاروقی موجود ہیں, محمد قاسم بھی ان کے ساتھ موجود تھے. اور اب دیگر خبروں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا میں ڈان لیکس کا معاملہ وزیر اعظم, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان طے پایا ہے, لیکن اس میں پارلیمان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے. جمعے کو سینٹ کے اجلاس میں نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ نہ حکومت اور نہ ہی فوج پارلیمان سے بالا تر ہے, اور یہ رپورٹ ایوان میں پیش کی جانی چاہیے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چودھری اعتزاز احسن کا مزید کہنا تھا کہ ڈان لیکس کے معاملے پر دونوں فریق مکمکا کر کے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ دو فریقوں یعنی وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے درمیان ہے تو پھر دونوں کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 7 ماہ تک ڈان لیکس کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا جاتا رہا, اور پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ 7ویں ماہ میں یہ معاملہ طے کر لیا گیا. سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ ڈان لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن میں فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے ایک اہلکار کو شامل کیا گیا، جبکہ اسی ادارے کے سربراہ سے وزیر اعظم کی رشتہ داری ہے اور وہ اپنی اس بات پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کی ٹویٹ کے بعد حکومتی بینچز میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اس بارے میں سب سے پہلے ان کا یعنی اعتزاز احسن کا بیان سامنے آیا کہ کیسے ایک میجر جنرل وزیر اعظم کی بات کو مسترد کر سکتا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کا اتنا اہم معاملہ زیر بحث ہے اور وزیر داخلہ کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ موجود نہیں ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد جواب دینے کے لیے اٹھے تو حزب مخالف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے شور مچانا شروع کر دیا، جس کے بعد انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ جیمز کومی پریس کو باتیں افشا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ان کی میرے ساتھ گفتگو کی ٹیپ موجود نہ ہو۔ اس سے قبل امریکی چینل این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی کو پہلے سے برطرف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس کا تعلق روس کے ساتھ تعلقات کے الزام پر تفتیش نہیں ہے اور نہ ہی وہ خود زیر تفتیش ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ ناظر سفر سے سنیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ وہ ایف بی آئی کے سامنے روس سے تعلقات کے معاملے پر زیر تفتیش نہیں ہیں۔ وہ دو روز قبل ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو نوکری سے برطرف کرنے کے بعد سے تنازع کی زد میں ہیں۔ کومی اس تفتیش کی قیادت کر رہے تھے جس میں امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت اور ٹرمپ کی صدارتی مہم کے روس سے تعلقات کے الزام کی چھان بین کی جا رہی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات کو ڈھکوسلا قرار دیا اور کومی کو نمائش باز اور شیخ خورا بتایا۔ این بی سی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تجویز نہ بھی ہوتی تو بھی ان کا اپنا ہمیشہ سے جیمز کومی کو برطرف کرنے کا ارادہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا کہ کومی کو روس تعلقات کے معاملے میں چھان بین کی وجہ سے برطرف کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دہرایا کہ ان کی انتخابی مہم کا روس سے کچھ تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کا وہاں کوئی کاروباری مفاد ہے۔
میرا روس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میری روس میں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہے، وہاں میری جائیداد نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ماسکو میں میری عمارتیں ہیں، میری روس میں جائیداد نہیں ہے۔
صدر ٹرمپ نے این بی سی ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے جیمز کومی کی برطرفی کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے ایف بی آئی بحران میں تھی، تاہم سینیٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر اینڈرو میکابے نے کہا یہ تاثر دینا درست نہیں ہے کہ جیمز کومی ایف بی آئی میں اعتماد کھو چکے تھے۔
میں
کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈائریکٹر کومی کا بے حد احترام کرتا ہوں، میں ان کی قابل قدر صلاحیتوں اور اخلاص کا بہت احترام کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ کام کرنا میری پیشہ ورانہ زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قومی کو ایف بی آئی میں وسیع حمایت حاصل تھی اور آج تک ہے۔
ایف بی آئی کے قائم مقام سربراہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کو تفتیش میں پیش رفت کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اور اگر تحقیقات میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو وہ سینٹ کی کمیٹی کو آگاہ کریں گے۔ ادھر ایک الوداعی تقریب میں جیمز کومی نے کہا کہ وہ اس فیصلے اور اس کے طریقہ کار پر وقت صرف نہیں کریں گے۔
تفصیل آپ ناظر سفر سے سن رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے کا۔
کوئی بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتا میں بہت جلدی چیزوں پہ۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مارے۔
مصباح اور یونس دونوں نے پاکستان کو ایک طرح سے تنگ گلی سے نکالا۔
پاکستان ویسٹ انڈیز آخری ٹیسٹ میچ، مصباح الحق اور یونس خان کے جانے کا وقت آ گیا۔ ایک پرسکون دریا تو دوسرا شور مچاتا سمندر۔ میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں۔ یہ ٹیسٹ میچ اس اعتبار سے یادگار حیثیت کا حامل ہے کہ یہ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتان مصباح الحق اور کامیاب ترین بیٹسمین یونس خان کا الوداعی ٹیسٹ میچ بھی ہے، جس کے بعد ہم ان دونوں کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ آج کا پروگرام مصباح الحق اور یونس خان کے نام۔
Outside edge, Izakard's gone for four. He's equaled the record with Sir Vivian Richards.
Big shot from Yunus Khan. There is a man out there, Stuart Broad, but what a way to pass Javed Miandad.
Sabse pehle Misbah Ul Haq ka khususi interview jisme unhone apne career ke sath sath apni niji zindagi ke mukhtalif pehluon par bhi roshni dali hai. Mera Misbah se pehla sawal tha ki Pakistan ki tareekh ka kamyab tarin kaptan hone ke bawajood aapko kuch halqon ki taraf se sakht tanqeed ka samna raha jisme kuch khiladi akhlaqiyat ki had bhi paar kar gaye. Aisa kyun hua aur iska aap par kitna asar hua?
I think hamesha feel hota hai apni family ki taraf se, jis tarah aapke behan bhai hain, jis tarah aapke maa baap hain, aapki wife hain, aapke bacche hain, aapke aur aise kareebi rishtedar hain jo ke bahut zyada feel karte hain in cheezon ko, aur mujhe bahut zyada unka hamesha dukh hota hai ki un becharon ko kham kha ki zehni aziyat aur tension mein zindagi guzarni padti hai. Aur hamare yahan jisko social responsibility kehte hain wo kisi mein bhi nahi hai, na hamare channels is kisam ki cheezon ko kabhi zehn mein late hain, kisi ki personal life ko aur kisi ko is had tak target kiya jata hai ki mere khayal mein uski family ke liye ek aziyatnak kisam ki situation ban jati hai. I think ke review karna chahiye sare media ko, channels ko, policies ko review karna chahiye aur इस चीज को खत्म होना चाहिए. अदरवाइज मुझे ये लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने से रोकेंगे, बल्कि इस चीज से नफरत हो जाएगी लोगों को.
मिसबाह उल हक से मैंने पूछा कि मैदान में हमने आपको मुश्किल सूरत हाल में भी बहुत पुरसुकून अंदाज में देखा, क्या आप आम जिंदगी में भी ऐसे ही हैं?
मेरे ख्याल में आम जिंदगी में भी इसी तरह हूँ जो मेरा नॉर्मली लोग टीवी में मुझे देखते हैं. इन क्रिकेट फील्ड नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ. कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता मैं बहुत जल्दी चीज़ों पे, इसी तरह बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ. जाहिर है इंसान को खुशी और गमी तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शंस कभी नहीं होते. चीज़ों को इसी तरह लाइट अंदाज में रखता हूँ और वो मेरी जो पूरी एक पर्सनैलिटी है उस चीज़ का मेरे ख्याल में काशी ग्राउंड में भी होती है, तो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ.
मिसबाह उल हक से मेरा अगला सवाल था कि क्रिकेट की मसरूफियात ने यकीनन पुरानी यादों और पुराने दोस्तों से वक्ती तौर पर आपको दूर कर रखा होगा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या सोचा है?
इतने अरसे से बिल्कुल रब्ता नहीं है उनसे, जाके उनके साथ टाइम गुजारना, उन जगहों पे जाना, वहाँ पे जाके दोबारा से उस चीज को महसूस करना, इस चीज को मिस करता हूँ. और कोशिश मेरी होगी कि जब मुझे टाइम मिले मैं जाऊँ और जरूर वहाँ पे. जिंदगी में एक चीज तो पक्की है कि जो आपके वाकई ही इस किस्म के दोस्त होते हैं वो आपकी इन सारी मजबूरियों को, इन चीज़ों को समझते हैं, फील करते होंगे. लेकिन मैंने हमेशा उनसे यही बात की है कि यार जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरा सब कुछ जो है वो इस टीम के लिए, प्रोफेशन के लिए. तो मैंने पहले ही माजरत की है उनसे कि अगर उसमें मैं आप लोगों को टाइम ना दे सकूं.
मिसबाह उल हक से मेरा आखिरी सवाल था कि आपकी जिंदगी और क्रिकेट करियर में किस शख्सियत का सबसे गहरा असर रहा है?
वालदा का बहुत ज्यादा इसमें रोल है. उन्होंने हमेशा तालीम को अहमियत दी और मुझे पुश किया, हमेशा से मुझे सपोर्ट भी किया और पुश भी किया. और उन्हीं की वजह से जो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मेरे ख्याल में सारा क्रेडिट उनको है. और दूसरी मेरी जो बाकी फैमिली थी, मेरे चाचा थे, मेरे मामू, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को, वालदा की हेल्प की उसमें और उनको सपोर्ट किया और मेरी निगरानी भी की ज़ाहिर है वालिद साहब के बाद. जब आपको फिर समझ आ जाती है, थोड़ा शऊर आ जाता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली आप फिर एक स्टेज पे आके आप इन सारी चीज़ों की अहमियत समझते हैं. ऑब्वियसली एक स्टेज ऐसी आई ग्रेजुएशन के बाद, तो उस वक्त मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. और उसके बाद फिर काफ़ी हार्ड वर्क किया और फिर अपना प्रोफेशन भी ऑलमोस्ट चेंज किया, क्योंकि पैशन मेरा क्रिकेट था. मुझे एक जिसको कहते हैं कि ये जीन्स में था, वालिद साहब भी हॉकी के प्लेयर थे, अच्छी हॉकी खेलते थे वो भी, और वालदा मेरी वो भी स्पोर्ट्स से काफ़ी उनका वो था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वो जीन से एक चीज़ आई थी. सारी स्पोर्ट्स स्कूल और कॉलेज में मैं खेलता था, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, सबका शौक था. लेकिन एक वही आप कहते हैं ना कि एक आपको लाइन मिलती है कि एक स्टेज पे आके जब प्रोफेशन चूज करना था तो मैं क्रिकेट की तरफ आ गया.
मिसबाह उल हक के बाद अब जिक्र यूनुस खान का, जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा सेंचुरियां और सबसे ज्यादा कैचेस का मुनफरद रिकॉर्ड रखते हैं. लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उनकी खेल से कमिटमेंट जिसका हर कोई गर्विदा है. تفصیل کے ساتھ شفیع نقی جامعی.
یونس خان نے جب اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا تھا تو اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے اس میچ میں سینچری بنائی تھی، انہیں پاکستانی ٹیم میں مستقل جگہ بنانے کے لیے کافی تگدو کرنی پڑی تھی، لیکن ان کی محنت شاقہ اور کھیل سے محبت اور دیانتداری نے انہیں مڈل آرڈر بیٹنگ کے سب سے مضبوط ستون کا درجہ دیا، اور آج جب وہ اپنا الوداعی ٹیسٹ کھیل رہے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز، سینچریوں اور کیچز کے ریکارڈ کے اعزازات کے ساتھ ہیں.
بگ شاٹ فرام یونس خان، دیئر از ا مین آؤٹ دیئر سٹیوارٹ براڈ، بٹ واٹ ا وے ٹو پاس جاوید میانڈر.
یونس خان کی وجہ شہرت ایک موڈی اور جذباتی کرکٹر کی بھی ہے، جسے اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرنے پر کوئی ڈر خوف قتل نہیں ہوتا.
یہ ہماری فیوچر پلاننگ میں نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتا رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ جیسے میں ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لیں.
یونس خان نے کئی بار اچانک فیصلے کر کے بھی سب کو چونکایا ہے. اپنے مزاج کے خلاف بات ہو جانے پر انہوں نے پاکستان کی ٹیم کی قیادت بھی چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی. ایک وقت ایسا بھی آیا جب یونس خان کو ڈریسنگ روم میں انتشار پیدا کرنے والا کرکٹر قرار دیا گیا اور ان پر یہی الزام لگا کر ٹیم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے. یونس خان نے وہ وقت بھی دیکھا جب انہی کی ٹیم کے کھلاڑی ان کے سخت گیر رویے کے خلاف سرتاپا احتجاج بنے، اور ٹی ٹوینٹی کا فاتح کپتان ہونے کے باوجود انہیں ٹیم کی قیادت سے الگ ہونا پڑا. گویا یونس خان نے اپنے کریئر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر وہ ایک ایسے بیٹسمین کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں جس نے 17 سال تک پاکستانی بیٹنگ لائن کو سنبھالے رکھا. انضمام الحق اور محمد یوسف کے جانے کے بعد یونس خان مصباح الحق جیسے سینئر بیٹسمین کے ساتھ نہ صرف بیٹنگ لائن میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے، بلکہ اظہر علی اور اسد شفیق کو جس رہنمائی کی ضرورت تھی وہ بھی انہوں نے فراہم کی ہے. یونس خان کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ کے ایک طرح سے خضر راہ رہے ہیں.
میں نے پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز کی کامنٹری کے لیے ڈومینیکا میں موجود سابق کپتان رمیز راجا کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ یونس خان اور مصباح الحق کا پاکستانی کرکٹ پر کتنا اثر رہا ہے، اور دونوں کے جانے کے بعد پاکستانی ٹیم اس خلا کو کیسے پر کر سکے گی.
مصباح اور یونس دونوں نے پاکستان کو ایک طرح سے تنگ گلی سے نکالا اور اکٹھا کیا، اور جو اسپاٹ فکسنگ کا خاص طور پہ بھنور سے کھینچ کے نکالا، یہ مصباح کی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اور پھر یہ کہ ایک سٹیبلٹی دی دونوں نے اور مشکل اوقات پہ پاکستان کی مدد کی. تو مصباح ایز اے کیپٹن، حالانکہ آپ کو بے شک ان کے کھیل کی ترتیب سے آپ کو مخالفت ہو سکتی ہے، مگر ان کی کمٹمنٹ اور ان کے پیشن اور انہوں نے جو 100% اپنا دیا اور جس طرح سے ایک ٹوٹی پوٹی ٹیم کو کھڑا کیا، اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اسی طرح سے یونس خان نے بہت زبردست اننگز کھیلی، خاص طور پہ ان کے اوول میں جو 200 ہے میری حساب سے، جو لاسٹ سیزن انگلینڈ کے خلاف کیا تھا، وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا ان کے کیریئر میں. حالانکہ بہت بڑی بڑی اننگز کھیلی ہیں، مگر وقت کے مطابق اور انگلینڈ میں جب آپ 2-1 ڈاؤن ہو، اس کے بعد ایسی پرفارمنس پروڈیوس کرنا بہت بڑی پرفارمنس تھی. ان کی خلا پر تو ہونا اس میں وقت لگے گا، آپ کو پلیئرز مل جاتے ہیں مگر اتنی کوالٹی کے پلیئرز جو ہیں وہ بڑی دیر کے بعد آپ کو ملیں گے، کیونکہ اسی وقت جیسے کہ آپ کی ٹیسٹ میچ میں ٹیم تھوڑی سی کھڑی ہوئی تھی، وہ ان دونوں کی وجہ سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ یہ کرنچ مومنٹس پہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، گیم کو اچھا ریڈ کرتے ہیں، اسکلس بھی ہیں، ٹیمپرمنٹ بھی ہے، پارٹنرشپس بھی بہت اچھی لگاتے ہیں، اور ایسے کوئی فلیم پوائنٹ بیٹنگ نہیں کرتے ہیں، مگر بہت اچھی سلجھی ہوئی بیٹنگ دونوں کرتے ہیں، اور ان کو ریپلیس کرنا بڑا مشکل ہوگا.
اور رمیز راجا کی اسی گفتگو پر اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 kHz پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 kHz پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 kHz پر، اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 kHz پر سن سکیں گے.
آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈومینیکا کے ونسر اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن پاکستان کے 376 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز جاری ہے. ویسٹ انڈیز نے اب سے کچھ دیر پہلے 95 کے سکور 95 کا سکور کیا ہے, اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. پاکستان کی طرف سے دونوں وکٹیں یاسر شاہ نے حاصل کی ہیں. اس میچ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام, اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیسا ہیک, اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. غزن کا حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیں.
صوبہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک جبکہ 35 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا میں عقائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نہ حکومت اور نہ ہی فوج پارلیمنٹ سے بالا تر ہے, اور ڈان لیگ سے متعلق رپورٹ ایوان میں پیش کی جانی چاہیے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کو دبے لفظوں میں دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پریس کو باتیں افشا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں صدر اور ان کے درمیان گفتگو کی کوئی ریکارڈنگ تو نہیں. آئیوری کوسٹ میں حکومت کے ساتھ تنخواہ کے تنازع پر ناراض سپاہیوں کی جانب سے چھاؤنیوں میں فائرنگ کی گئی ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں شامل کرد جنگجوؤں کو اسلحہ دینے کے فیصلے کو قلیل مدتی عمل قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.